پروردگار مجھے تو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا، یعنی ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں. وجعلنی من المتطہرین، اور ہمیں پاکی حاصل کرنے والوں میں سے. من الطاہرین الگ ہو گیا، الگ اس کا یعنی ہمیں پاک لوگوں میں سے بنا. یہاں من المتطہرین یعنی ہمیں اپنے کو پاک کرنے والوں میں سے بنا. دیکھیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے، مناسبت ہے وضو کی، کیونکہ وضو کے ذریعے سے اپنے کام کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق اپنے کو آپ پاک کر رہے ہیں. آپ کے لیے مصحف چھونا نہیں جائز ہے، آپ کے لیے بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں، آپ نے اپنے کو پاک کر لیا گویا. یہ حدث اصغر جس کو کہتے ہیں، آدمی کو دعا کرنا یہی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کو گناہوں سے پاک کرنے والا بھی بنائے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آدمی جب غلط کام کرتا ہے جب تک توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کبائر کو، لیکن چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کے ذریعے سے بھی معاف کر دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن صغائر چھوٹے گناہ جو بندہ بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف کہنا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دل سے اس کی تصدیق کریں، زبان سے اس کا اعلان کریں، اس کے ساتھ آپ اس کے مقتضیات اور اس کے لوازمات پر آپ عمل بھی کریں، تب یہ معنی حاصل ہوگا، تب یہ فضیلت حاصل ہوگی. ورنہ آدمی، ایک ہندو تھا ہم لوگوں کے یہاں، ہم لوگ چھوٹے تھے بھاڑ بنانے جاتے تھے تو وہاں سورہ فاتحہ سے لے کر کے والسماء والطارق تک بہت خوبصورت یاد کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں وہ زمانہ تھا، پرانے زمانے میں ہندو اور مسلم پڑھتے تھے، ہندو بھی فارسی پڑھتے تھے اس کے ساتھ. چونکہ مسلمانوں کا الحمدللہ انگریزوں کے زمانے میں حکومت مسلمانوں کی تھی، انگریزوں نے لیا، لیکن ان سب نے اپنی سیاست سے مسلمانوں کو زیادہ چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، ان کو چھوڑ دیا اپنا نصاب تعلیم چلائیں. تو جو محلے کے ہندو ہوتے تھے، کوئی اور اسکول پاتے نہیں تھے، وہ آ کر کے وہی پڑھتے تھے کلام پاک بھی بچوں سے سن کر کے. ان کو منع کیا جاتا تھا تو کبھی کبھی ایسے چھوتے تھے تو ہم لوگ مارتے تھے ان کو پلاک سے، کہتے تھے کہ کلام پاک تم نہ چھو، لیکن سن کر کے وہ یاد کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ. تو وہ پورا وہ سماع و تاریخ تک بڑے ہی اچھے انداز سے یاد کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان بھی کہتا تھا کبھی کبھی بچوں کو بلانے کے لیے، بچے ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں تو اسی اپنے بھاڑ میں سے اذان دینا شروع کرتا تھا. دیکھیے عجیب تھا وہ، پرمزاق تبارہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آدمی اس طرح کا یاد کر لیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان لایا. ایمان کے مقتضیات میں ہے کہ وہ تصدیق کرے اپنے دل سے اس کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں، نہ خالق ہے نہ مالک ہے. چاہے وہ توحید الوہیت ہو، عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تمام کام اللہ رب العزت کے لیے، میری نماز، میری صلات، میری قربانی اور میری حیات اور میری ممات سب اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اسی طرح نسک ذبح کرنا، قربانی دینا. اب آپ جانتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اکثریت ہے. اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ جو لوگ قبر کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، مقبورین کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور نظر و نیاز چڑھاتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر. یہاں تک کہ بہت سے قبور ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں لیکن ان کو پوجا جاتا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ سوچیں مصر جیسا، جس نے پوری دنیا کو علم سکھایا، وہاں بھی مسجد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر راس الحسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے نام سے ایک خوبصورت قبہ میں نے خود دیکھا، اس مسجد کیا نام مقام ابراہیم کے قبے سے خوبصورت، زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، ذرا سا بڑا ہے. شیخ سبیل علامہ شیخ سبیل اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز سے عافیت کے ساتھ کرے، ان کے ساتھ سفر کیا ایک مرتبہ، تو ہم لوگ ہوٹل سے نکل کر کے مغرب کے یہ وقت کا، مغرب کی صلات کا وقت ہوا تو ہم گئے کہ وہاں نماز پڑھیں. یقیناً میں تصدیق نہیں کرتا تھا لیکن دیکھا میں نے کہ اچھے اپٹوڈیٹ لوگ باقاعدہ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں تسبیح لیے اور اس کا طواف کر رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پوچھئے مصری اخوان بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے، مسجد الحسین میں راس الحسین کے نام سے جو قبہ بنا ہوا ہے قبر، اس کا باقاعدہ طواف کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے جس طرح کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آپ دعائیں مانگتے ہیں اسی طرح واللہ دعا مانگتے ہیں اسے کا اللہ اکبر. دیکھیے یہ عجیب مسلمانوں کا حادثہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک اور دوسرے سے اپنی حاجات مانگتے ہیں, نظر و نیاز بھی کرتے ہیں, گائے اور بکرے اور دوسری چیزیں ذبح کرتے ہیں. یہ چیزیں تو اتنی مشہور ہیں کہ اس کی تفسیر اور تشریح کی صرف اس حد تک ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم تاکید کریں. یہ شرک اکبر ہے, آدمی اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر حقیقت میں اگر اسلام ہو وہاں تو ان کا حکم اسلام کا ہرگز نہیں ہوگا, مسلمان کا حکم ہرگز نہیں ہوگا. اس وجہ سے مسلمانوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اس چیز کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح, جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ میں اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں, ہرگز ہم نہیں کہہ سکتے. یا یہ کہ اللہ کا جز ہیں یا نور ہیں, بندے نہیں ہیں, جیسا کہ لوگ اس بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں, جس طرح بندگی میں ہیں اور دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے مجبور ہیں, بندگی کے لیے مامور ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح حکم دیا, یا ایوہ النبی, یا ایوہ النبی, یا ایوہ الرسول. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے خصوصی طور پر آپ کو مکلف کیا اور آپ کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے پیارے رسول اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو کہ آپ کو وفات آ جائے. آپ کو آرڈر دیا گیا عبادت کا, اور عبادت یہ اور بندہ ہونا اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑی فضیلت ہے آدمی کے لیے. یہ نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں احانت ہے یا آپ کی اس میں ہتک ہے, ہرگز نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر بندہ کہہ دیا تو ہماری طرح وہ بھی بندے ہو گئے. آگے بڑھ کر کے دیکھیے, بہت سے لوگ اس کا غلط عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز ہے, ٹکڑا ہے. یہ نہ حق کہو کہ بشر ہیں. قرآن کریم کا سراسر انکار ہے. قل انما انا بشر مثلکم, وہ لوگ کہتے ہیں نہیں بشر نہیں, هو نور, واللہ نور, نور انا اراہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج میں, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا. حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا اراہ, اللہ تعالی نور ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو. وہ حجاب, دوسری روایت میں آتا ہے وہ حجاب النور, اللہ تعالی نے ہر کسی سے حجاب نور کا کیا ہوا ہے. قیامت کے دن صرف یہ نعمت ملے گی مسلمانوں کو, مومنوں کو, کہ اللہ تعالی جلوہ گر فرما ہوں گے اور اپنی دیدار سے لوگوں کو مشرف کریں گے, جیسا کہ صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالی آئیں گے اور اللہ تعالی اپنے سے پردے کو اٹھائیں گے. تو اس وقت مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے کوئی اتنی بڑی نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی جیسا کہ وہ نعمت پر اللہ رب العزت کے دیدار کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, تو کتاب مبین یا کتاب منیر, وکتاب مبین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آئے اور کھلی کتاب. نور کیا ہے؟ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر ہے, اور کتاب مبین وہی قرآن ہے. تو تم بشر کہتے ہو, یہ غلط کہتے ہو. ہم نے خود سنا, ایک صاحب تھے وہاں بہت مشہور, نام لینے کی ضرورت نہیں, انڈیا میں ہم لوگ چھوٹے تھے, بنارس میں ایک جلسہ تھا ان کا, تو وہ استاد ہمارے تھے, ہم لوگ اہل حدیث مدرسے میں پڑھتے تھے, لیکن کہتے تھے جاؤ سنو اور سن کر کے اس سے ذہن میں تیزی آئے گی, تمہیں اس پر رد کرنے یا آ کر کے کم سے کم آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ مناقشہ کرو گی کہ انہوں نے ایسا کیا کیا صحیح ہے نہیں. ہم لوگوں کو ابھارتے تھے, یہاں تک کہ مشاعرے میں جانے کی تلقین کرتے تھے. ہم لوگ پیدل پانچ پانچ چھ چھ میل جاتے تھے. مولانا صحیح نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اچھے استاد تھے, بہت اچھے مربی تھے, تو جاتے تھے ہم لوگ. تو بہت بڑے ان کے بریلوی حضرات کے بہت بڑے عالم, انہوں نے کہا ان وہابیوں سے پوچھو کہ کتنے بددیانت, کتنے بد اخلاق, کتنے بے ادب, سب کچھ جتنی گالیاں ہو سکتی تھیں انہوں نے دیا. یقیناً وہ ہم نہیں یاد کر سکتے, لیکن بہرحال گالیوں کا ایک گویا پوٹلیا تھا یا سمجھ لیجئے ایک بکس بھر دیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کیوں کہا گیا, پیارے رسول بشر نہیں تھے لیکن تواضعاً پیارے رسول کو حکم کہا دیا گیا کہ آپ خاکساری انکساری میں اپنے کو بشر کہیں, آپ اپنے کو اونچا نہ کہیں. اس کی مثال انہوں نے دی, کہتے ہیں یہ طالب علم سب ہیں پڑھ کر کے فارغ ہوں گے تو جب کوئی پوچھے گا جناب آپ کا نام کیا ہے تو کہیں گے میرا نام محمد ہے عبداللہ ہے, یہ نہیں کہیں گے کہ میں علامہ عبداللہ ہوں. ذرا دیکھیے, یعنی اس طرح انہوں نے مثال دی. تو اسی طرح کہا گیا, یہ نہیں کہے گا کہ میں علامہ شیخ فلان ہوں, وہ کہے گا میرا نام فلان ہے, بس نام لے لے گا عبداللہ ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تواضعاً خاکساری اور انکساری میں لوگوں کے ساتھ سامنے آپ اپنے کو بشر ظاہر کریں. دیکھیں کتنا کس طرح تاویل کی گئی کلام پاک کی, اور کلام پاک کے واضح الفاظ جس پر تمام صحابہ کا اتفاق سب کچھ, لیکن اس کا انکار کیا جا رہا ہے. اب آپ سوچئے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں, اللہ کا عبد ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے. اس کی دلیل علماء نے ذکر کی ہے کہ جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یا جہاں آپ کی غایت تعظیم کی گئی ہے وہاں آپ کو عبودیت سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھیں کسی نبی کو اسراء اور معراج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی, صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی. کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی لیکن پیارے رسول کو. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, سبحان الذي اسرى بعبده ما قال برسوله, سبحان الذي ابدى برسوله ونبيه لا اسرى بعبده برسوله ونبيه لا اسرى بعبده. دیکھیے اس فضیلت کے موقع پر عبودیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, اسی طرح اور دوسرے مواقع پر. بہرحال ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, آپ بنی آدم میں سے ایک ابن آدم تھے, حضرت عبداللہ آپ کے والد تھے, حضرت آمنہ آپ کی والدہ تھیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم تم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو لقد مکست فیکم عمرن, اتنی عمر میں نے تمہیں میں پیدا ہو کر کے تمہیں میں گزاری ہے, میں کس دن جادوگر رہا کس دن جھوٹا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابن عبداللہ ابن آمنہ, آپ کے دادا عبد المطلب اور پورے کنبے اور قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ اسی نسب اور اسی حسب کے ساتھ مارو جانے جاتے تھے. کس چیز کا انکار کریں گے کہ نہیں آپ اللہ کے نور تھے اور پیدا نہیں ہوئے, یا نور انسان کی شکل میں پیدا ہوئے بشر نہیں تھے, آپ بیمار ہوتے تھے, آپ کو عارضہ ہوا, یہاں تک کہ گھوڑے پر آپ سوار ہوئے, گھوڑا آپ کو گھوڑے نے گرا دیا, اڑیل تھا, آپ کے قدم مبارک میں موچ آ گئی فدا, اور آپ کافی دنوں تک بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہودیہ نے آپ کو زہر آلود گوشت کھلایا اور آپ کو اس کا اثر رہا. سب کچھ جس طرح ایک انسان کو ہوتا ہے اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا جنگ احد میں, آپ کے دندان مبارک دانت آپ کے شہید ہو گئے. آخر اگر نور ہے اللہ کا ٹکڑا ہے تو ان پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کا اثر نہ ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ عقیدہ بہرحال غلط ہے, اس کا اعلان آپ کریں اور اس میں ذرا سا بھی لوچ نہیں ہونا چاہیے اور ذرا سی بھی لچک نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عقیدے کی لچک اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایمان کی بنیاد ہی کمزور یا گری ہوئی ہے. اشہد ان محمدن عبدہ, لیکن آپ اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے رسول ہیں, کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ چنتا ہے لوگوں میں سے, انتخاب کر کے لوگوں کو رسول بھیجتا ہے. کتنی بڑی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, رسول ہونا عبودیت کے ساتھ یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وہ لوگ خود کہتے تھے, جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو کر کے بشر نہیں ہو سکتے, گویا ان کے اس قول کا خلاصہ کفار کے قول کے ساتھ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بشر کو کیوں رسول بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبِسُونَ، یعنی اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجیں تو اس کو آدمی اور مرد کی شکل میں بھیجیں گے. تو یہ کہنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، اس چیز سے بھی رد ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بشر ہی کو بھیجا ہے، اگر دوسرے کو بھیجتا تب بھی ان کو ایک بشر کی شکل میں یا ایک بشر کے حاجات اور ضروریات کی شکل میں اللہ تعالیٰ بھیجتا. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. رسول کا مطلب یہ ہے جس طرح اللہ کے علاوہ ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم کسی کو شریک نہ کریں. یہ بھی آپ بعض علماء نے اس کی تعبیر یہ کی ہے، جس طرح شرک کی الوہیہ اور ربوبیہ جائز نہیں ہے، اسی طرح شرک فی الرسالہ بھی جائز نہیں ہے. شرک فی الرسالہ کی بہت سی صورتیں ہیں، اس میں یہ کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پیارے رسول بھی ہمارے رسول ہیں، ان کی شریعت پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت پر بھی عمل کر سکتے ہیں. نہیں، اس کا مطلب جو آپ نے پیارے رسول کو رسول مانا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح آپ کا دین خاتم الادیان ہے، لا نبی بعد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین کے ساتھ کوئی دین نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی اصل دین ہے. ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اگر کوئی چاہے کہ ہم یہودی بھی رہیں، کچھ چیزیں ان میں لیں اور ہم دین کو مشکل یا مربع بنا ڈالیں، کچھ اس میں سے لیں کچھ اس میں سے لیں، تو وہ گرو نانک ہو جائے گا، وہ بدھ یعنی سمجھ لیجئے سکھ مذہب کا ہو جائے گا. کیونکہ مشہور ہے کہ گرو نانک نے جب دیکھا کہ ہندوؤں میں شرک پھیلی ہوئی ہے تو اس نے ڈھونڈنا چاہا کہ ہم کوئی اچھا دین مرکب کریں، تو کچھ اسلام سے لیا اس نے، کچھ ان سے لیا، کیا نام ہے، عیسائیوں سے لیا، کچھ یہودیوں سے لیا اور کچھ ہندوؤں سے لیا، اور ایک چونچوں کا مربع بنایا، اسی مربع کا نام سکھوں کا مذہب. بہرحال تو کہنے کا مطلب اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی رسالت ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، سر تسلیم خم کر دیں. ہمیں یہ اختیار نہ ہو کہ ہم کسی اور کا قول وہاں پکڑیں اور پیارے رسول کی حدیث چھوڑ دیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے رہے ہیں. نہیں، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. یہیں سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے کام، ان کے اجتہادات، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بہت ہی بلند کرے گا، اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں بہت سا علم ملا. لیکن ہمارے لیے جائز نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت بیان کی جا رہی ہو، ہم کہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ یہاں رسالت رسول کے قبول میں خلل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی رسالت میں صادق نہیں ہیں، سچے نہیں. اگر سچے ہوتے تو کسی کا بھی قول، ہمارے باپ دادا کے بھی قول ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے بہرحال ہم کہتے ہیں کہ ائمہ کا احترام، ائمہ کے مذاہب کا احترام، ان کے اقوال کا احترام. اگر کسی مسئلے میں آپ کو پیارے قرآن کریم سے مسئلہ نہیں ملتا ہے، حدیث سے مسئلہ نہیں ملتا ہے، تو آپ کو آزادی ہونی چاہیے، آزادی فکر ہونی چاہیے کہ جو مسئلہ آپ اختیار کرنا چاہیں، چاہے اس امام کا ہو یا اس امام کا ہو، پانچویں امام کا ہو، چھٹویں امام کا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ہوا پرستی اور خواہش نفس کا دخل نہ ہو. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو گویا شرک فی رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں یقیناً. لیکن اگر آپ کسی کا لے رہے ہیں قول، تو آپ کو حق ہے کہ سب سے اچھا جو قول ملے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ رب العزت مومنوں کی شان میں فرماتا ہے کہ جو لوگ باتوں کو سنتے ہیں لیکن جو سب سے اچھی اور جو اقرب الی السنہ ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ یہ چیز سستی ملی تو اس مذہب سے لے لیا، وہ چیز ہلکی ملی تو اس مذہب سے لے لیا، نہیں. آپ اخلاص سے جو اقرب الی سنہ ہو اس کو لینے کی کوشش کریں. اور یہیں سے یہ بات میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم حدیث پر عمل کریں کیونکہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں, یہ چیز قطعاً غلط ہے. شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں. امام کی رحمت اللہ علیہ, ہر امام نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف میرا قول ملے تو میرے قول کو چھوڑ دو. بعض علماء نے کہا کہ اضرب بقولی ارض الحائط, میرے بات کو. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر ایک مجتہد بن جائے, نہیں. یہ بھی کہیں نہیں ہم تو کسی کی بات نہیں لیں گے, نہیں. آپ کو تقلید کرنی ہے فلاں عالم کی, آپ جائیں گے پوچھیں گے. اگر تقلید کو صحیح مان رہے ہیں لفظ کو, تو آپ کا کے لیے واجب ہے کہ آپ عالم سے پوچھیں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سنت کا مسئلہ دیتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ جو فلاں مذہب کے مطابق مسئلہ دے گا, یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ ہمیں صحیح مسئلہ دین کا بتائیے. عالم کے لیے ضروری ہے کہ صحیح مسئلہ ڈھونڈ کر کے بتائے. اس عالم کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں ہم تو فلاں مذہب کے مقلد ہیں, اس سے نکلنا ہمارے لیے جائز نہیں. یہ ان کے لیے جائز نہیں, عالم کے لیے بھی جائز نہیں. عالم کو چاہیے کہ وہ صحیح مسئلہ بتائے, اور مستفتی جو شخص مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ صحیح مسئلہ پوچھے اور صحیح مسئلے پر عمل کرے. یہی ہے معنی و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یقیناً وہ لوگ جو اس طریقے پر عمل کرتے ہیں وہی اصل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد ہونے یا آپ کے اللہ کے بندہ ہونے اور آپ کے رسول ہونے کے وہی اقراری ہیں. اس کے علاوہ جو شخص اس کے خلاف کام کر رہا ہے, حقیقت وہ بعض مرحلے میں شرک پھر رسالت کا مرتکب ہو سکتا ہے, اس کو ہم کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتے. اللہ تعالی ہم سب کو نے باب المسح علی الخفین, باب المسح علی الخفین, وضو اور غسل کے مسئلہ جب چھڑا ہے طہارت کا, تو اس میں مسح علی الخفین کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں کہ غسل کے لیے مسح علی الخفین, جراب پر مسح کرنے کا کوئی جواز نہیں. یعنی اگر مسئلہ مسح علی الخفین کا بیان کیا جائے تو اس کا مسئلہ متعلق ہے صرف وضو سے. اگر غسل کی ضرورت ہوئی تو بہرحال آپ کو ہر حالت میں خفین یعنی جرابیں یا موزے نکالنے ہوں گے, پیر کو دھونا ہوگا. اس کے بعد آپ 24 گھنٹے تک, اگر آپ کا وضو نہیں غسل نہیں ٹوٹا تو اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے تک اس پر مسح کر سکتے ہیں, اور اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن تک. تو یہ آپ سمجھیں کہ غسل واجب اگر ہے تو اس میں آپ جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے, یہ چیز یاد رکھیں. اور خف کہتے ہیں عربی میں جوتا ٹخنوں کے ساتھ, یعنی وہ اصل نیچے جو سخت ہوتا ہے جوتا بھی بنا ہوتا ہے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں عام طور پر پولیس کے لوگ پہنتے ہیں, پولیس کے لوگوں کا جوتا ہوتا ہے, وہ ٹخنے بھی اس میں ڈھکے ہوتے ہیں. اس کو بھی جراب کہتے ہیں یا خف کہتے ہیں, یا یہ کہ اس کے نیچے دوسری جوتی پہنی جائے یا دوسرا جوتا پہنا جائے اور وہ چمڑے کا ہو اور ٹخنے کو ڈھانک رہا ہو, تو اس کے نکالنے میں بہرحال پہننے میں مشقت ہے, اور دھو کر کے پہننے میں اس میں بو آنے کا خطرہ. ان سب مسائل کی بنا پر چونکہ دین کی بنیاد سہولت اور آسانی پر ہے, اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے لیے یہ سہولت بھی دی.
ہر وضو ہوتے ہوئے کچھ لوگ پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں کیا
حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیر, بہت اچھا سوال کیا بھائی نے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہاتھ دھوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کو جہنم سے بچا, منہ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم احفظ وجہی او قینا من عذاب النار, اور سر کا مسح کرتے ہیں تب بھی اسی طرح کی کوئی دعا. اور ہم نے سنا ہے خود وہ لوگ مسح رقبتین یا رقبہ یعنی گردن کی مسح کے بھی قائل ہیں, تو مسح کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم آتق رقبتی من النار. پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ گردن کی مسح سنت نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. وضو کی سنت میں گردن کے مسح نہیں صحیح ہے. اگر کوئی شخص اس کو واجب سمجھتا ہے تو دین کے اندر ایک بدعت کر رہا ہے, نئی چیز کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سب دعائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام صفت آئی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے، کان کیا کرتے تھے، کرتے نہیں تھے، کیا کرتے تھے، استمرار تھا. تو اس حالت میں بھی آپ یقیناً کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہ ذکر اذکار آپ سے منقول نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے یہ ذکر اذکار بنا رکھے ہیں. اس وجہ سے آپ کے لیے جائز ہے کہ کوئی بھی ذکر اذکار، جس طرح بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ بحمدہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی طرح آپ وضو کے درمیان بھی کوئی بھی ذکر، خاص ذکر نہیں، کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، اس پر منع نہیں. لیکن یہ جو ذکر بنا لیا گیا ہے اس پر استمرار، علماء نے کہا ہے کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہیں کی ہے اس کو سنت سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہو جاتا ہے. اس وجہ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے وقت لوگوں نے جو خاص خاص ادعیہ و اذکار خاص کر رکھے ہیں، یہ ادعیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی مبارک عادت کے مطابق، چونکہ آپ دوسرے ہر اوقات میں آپ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، آپ اس وقت بھی کوئی بھی ذکر کریں، خاص آپ کسی وقت آپ نے کہہ دیا اللہم آتق رقبتی من النار، اللہم قنی من النار، اللہم احفظ وجہی من النار، لا با کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن آپ یہ عادت بنا لیں یا یہ دعائیں بچوں کو سکھائیں کہ یہ پڑھا کرو، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. جی جو سورہ فاتحہ کیا فرما، آپ بیٹھیے جواب سن کے جائیے نا. اچھا، لیکن میں آپ کی بات سمجھا نہیں پنجابی زبان میں واضح طور پر، سمجھا رہے ہیں سمجھا رہا.
وہ کہہ رہے ہیں جو انسان جو مسلمان کے امام کو نہیں مانتے، جو چار امام ہیں، یعنی اماموں کو نہیں مانتے اور صحابہ کو نہیں مانتے اور آٹھ ترابیاں پڑھتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟
آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں سمجھ گیا، جو لوگ چاروں اماموں کو نہیں مانتے اور جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اور آٹھ ترابیاں پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں تھوڑی سی بات کرنے دیجئے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آٹھ ترابی پڑھتے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ کہنا غلط ہے آپ کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کو مانتے ہیں لیکن آٹھ ترابی پڑھتے ہیں. اچھا، آٹھ ترابی پڑھنے والے، ان کے پیچھے آپ پوچھ رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہوگی. آپ بیس پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے ان کی نماز صحیح ہے اور ان کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے اور دوسرے کی نماز آپ کے پیچھے صحیح ہے، یہ مسلمانوں میں تفرقہ کرنا غلط ہے.
وہ کہتے ہیں اللہ نے اللہ رسول ماننے ہیں، قرآن میں حدیث میں
نہیں، امام کو مانتے ہیں. ابھی میں نے کہا امام کو ماننے کا مطلب ہے آپ بھی ایک امام کو مانتے ہیں، وہ لوگ چاروں امام کو مانتے ہیں. آپ سوچیے یہ غلط ہو رہا ہے، ایک کو کیوں مانیں؟ سب مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اوزائی، امام ثوری، امام اسحاق بن راز، سب امام تھے. اور ایک کو پکڑ لینا یہ کہاں سے آیا؟ سب ہمارے امام ہیں. اور جو لوگ آپ جن کو کہتے ہیں وہ اماموں کو نہیں مانتے، ان کا کہنا اتنا صرف ہے اماموں کے لیے دعا کرتے ہیں. اماموں کو خود آپ سوچئے، جا کے دیکھیے نصاب تعلیم، جن کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، وہ لوگ حضوری خود ہم نے سبقن سبقن پڑھی ہے، سر وقایا سبقن سبقن پڑھی ہے، ہدایہ میں کچھ باقی رہ گیا پوری پڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشکات پڑھتے رہے، بلوغ المرام پڑھتے رہے، ابو داؤد، ترمذی اور بخاری شریف سب کچھ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ پیارے رسول کی حدیث آئی تو ان کو چھوڑ دیا، یہی ماننا ہے ان کا. اور آپ کہیں نہیں ہم ان کو لیں گے، پیارے رسول کو چھوڑیں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، اگر ہم ایسا کہیں تو ہم بہت بڑے بے ادب ہو جائیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا احسان کہ انہوں نے امت کو پراگندگی سے، ان کو ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے سے فتویٰ دیا، اگرچہ پیارے رسول کے حدیث کے مطابق نہ ہو، لیکن ان کا فتویٰ واجب تھا کہ اس وقت لوگ عمل کریں، لیکن انہوں نے کہہ دیا. ان کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا. آپ خود انہی کی کتابوں میں دیکھیں, ان کو خطرہ لگا رہتا تھا کہ میں اپنے سوچ بچار اجتہاد سے کہتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری بات پیارے رسول کی کسی حدیث کے خلاف ہو. اس وجہ سے آپ کسی عالم سے جا کر کے پوچھیں. تمام علماء نے یہ بات کہی کہ میری بات اگر پیارے رسول کی بات سے میل نہ کھائے تو پیارے رسول کی بات پکڑو اور میری بات چھوڑ دو. آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے, آپ کو حق نہیں یا ہمیں حق نہیں یہ کہیں کہ نہیں وہ لوگ معصوم تھے, یعنی غلطی نہیں کر سکتے. یہ چیز عقیدہ اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے. بہرحال تو آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو نہیں مانتا ہے یا صحابہ کو گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں واللہ اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو ان کو ہم کہتے کہ یہ کافر ہیں, کیونکہ انہی پر ہمارا دین قائم ہے. صحابہ نے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن زبیر اور دوسرے چھوٹے بڑے سب صحابہ انہی کی باتوں پر ہمارا دین قائم ہے. اگر ہم نے ان کو کافر کہہ دیا تو دین کی بنیاد کتنی بڑی بے ادبی ہے. اس وجہ سے پیارے رسول خود فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, لا تتخذوہم غرضا بعدی, میرے بعد ان کو نشانہ اور ہدف تان و تشنی نہیں بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم, جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی تو گویا میری محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کر رہا ہے, اور جس نے ان سے بغض کیا تو گویا میرے ساتھ بغض کر رہا ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کسی امام کو نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے کہ امام کو کافر کہتا ہے, صحابہ کو کافر کہتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گردن زدنی ہے, وہ گردن مار دینے کا حقدار ہے. یہی فتویٰ علماء کا ہے. بارک اللہ فیکم. رہی بات اگر آپ ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں کسی مسئلے میں یا ہم جھگڑا کر رہے ہیں تو جائز نہیں کہ یہ کہیں کہ آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں. مسئلہ یہ بہت برا ہوا ہے اسی میں